نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن میں 21ویں پارے کا پہلا رخ ہے سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے. پارے کے آغاز میں ہی نماز اور قرآن کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں مشکل حالات میں کرنے کے دو کام بتائے گئے. پچھلے ہی حصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سورۃ عنکبوت کا ٹاپک آزمائشیں ہیں, کہ آزمائشوں کے وقت میں کیسے اللہ کے حکم پہ جمنا ہے اور کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ کے دین کے رستے میں آنے والی مشکلات پہ جماتی ہے. بلکہ آپ نے, میں نے اس کو یہی سوچتے ہوئے سننا ہے کہ جب میرے اوپر دین کے نام پہ کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے تو میرا اس وقت رویہ کیا ہوتا ہے, اور اگر رویہ درست ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی شکرانے کا سجدہ کرنا ہے, اور اگر لگتا ہے کہ نہیں ایسے وقت میں میں بالکل پیچھے ہو جاتی ہوں اور میرے سے کوپ نہیں کیا جا سکتا یا میں اس چیز کو لے کے چل نہیں پڑتی, تو پھر نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو جو دو سہارے انسان کو ملتے ہیں اس وقت جو اس کے اندر سے اٹھتے ہیں وہ ایک نماز اور ایک قرآن ہے. اسی کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اور انہی سہاروں پہ انبیاء کرام بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈٹے رہے, اور یہی وہ چیزیں تھیں جس نے صحابہ کے قدموں کو پیچھے نہیں ہونے دیا بڑے سے بڑے مشکل حالات میں. آج میں اور آپ اگر اپنی عبادات کو دیکھیں, اپنی نماز اور اپنے روزے کو اور اپنے قرآن کو دیکھیں, تو ہمیں خود اپنا حال خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 سورۃ العنکبوت میں, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے نبی, تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرح وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے, اور نماز قائم کرو, اور یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو تم نہیں جانتے. آپ دیکھیے کہ نماز اور قرآن, اس کو لکھ کے رکھ لیجئے. نماز اللہ سے باتیں ہیں بندے کی, اور قرآن اللہ کی بندے سے باتیں ہیں. فرمائے جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیا پتہ چلا اس حصے میں مجھے آپ کو کہ قرآن پڑھ کے سنائے جانے والی چیز ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا باہر سے آوازیں آ رہی ہیں, اس کو ذرا سا کنٹرول کرے کوئی. آپ بیٹھے رہے, وہ ان کو بھی آواز جا رہی ہوگی. آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان قرآن پڑھتا ہے نا, لائک جیسے آپ کے گھر میں کوئی تفسیر ہے, آپ اس کو سننا چاہتے ہیں, آپ پڑھنا چاہتے ہیں کسی کی لکھی ہوئی بات کو, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ دل نہیں لگتا. ایک دو صفحہ پڑھتا ہے نا بندہ بورنگ ہو کے چھوڑ دیتا ہے سم ٹائم. لیکن جب آپ سنتے ہیں نا تو آپ کئی کئی گھنٹے بھی سنتے ہیں. تو قرآن کا مزاج جو ہے وہ سننے والا مزاج ہے. اس کو آپ کو مجھے اپنے اوپر لے کر اس طرح سے دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کیا واقعی قرآن کو پڑھتے وقت اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں. دوسری بات اس میں کیا پتہ چلتی ہے کہ جس طرح ہر دوا کا ایک اثر ہوتا ہے نا, اس طرح نماز کا ایک اثر ہے, اور وہ کیا ہے کہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. جب ایک انسان منکر میں پڑھتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کی نماز چھنتی ہے, اور نماز کے بعد جو سب سے پہلی چیز انسان کے اندر آنی چاہیے وہ اس کی زندگی سے بیکاریات نکل جائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تو یہ شخصیات ہیں ہمارے سامنے کہ وہ منہ سے بول کے بتاتی ہیں کہ ویسے ہم پانچ وقت کے نمازی ہیں, تو پھر وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات درست نہیں ہے نعوذ باللہ آج ہمارے حق میں کہ یقیناً نماز فحش ہے برے کاموں سے روکتی ہے؟ تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ دوا کھائیں اور اس سے علاج نہ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوا بے اثر ہو گئی. آج ہماری نمازیں بے اثر ہیں. نماز کی وہ کیفیت نہیں ہے, اللہ کے سامنے حاضری کا وہ مقام اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ کچھ نہیں ہے. جس وقت زندہ نماز ہوگی, آپ دیکھیے ایک بندہ کہتا ہے اللہ اکبر, اور اس کے ساتھ ہی ایک انسان اپنے آپ کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا لیتا ہے, تو نقصان نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تو گناہ کرے گا نہیں. بس آپ دیکھیے کہ آپ سب یہاں آ کے بیٹھے, آپ میں سے کبھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے دوسرے کی کوئی ناراضگی دل میں پالی ہو, کیا آپ ایک دوسرے کو فیس کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے. ہم جب کسی کے لیے دل میں کوئی خرابی رکھتے ہیں نا تو ہم اس کی بات کو فیس نہیں کر پاتے. اسی طرح جب گناہ کیے ہوتے ہیں نا تو نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا, انسان ٹالتا رہے گا, ہر طرف جانے کو تیار, ہر کام کرنے کو تیار ہے, لیکن نہیں کر پائے گا تو وہ نماز اور قرآن سے تعلق نہیں لے کر آئے گا. پھر اسی طرف دیکھیے کہ نماز تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک انٹرول بھی تو ہے نا. ایک شخص گناہ کا کام کر رہا ہے, بیچ میں نماز کا وقت آ گیا, کیا وہ اس نماز کے وقت میں اپنے آپ کو جمائے گا یا نماز چھوڑے گا یا وہ گناہ چھوڑے گا؟ ابھی آتا ہوں, پھر گیا نماز پڑھ کے آیا, تھوڑی دیر بعد ابھی سیٹنگ ہوئی, اچھا ابھی پھر نماز کا وقت ہے. ایک لڑکا اگر لڑکی سے یہ بات دو چار دفعہ بولتا ہے تو آپ بتائیے کہ کیا اس لڑکی کا دل اس میں پڑا رہے گا؟ یا تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اگر مسلم نہیں ہے تو مسلم ہو جائے گی, اور اگر اسلام پہ نہیں ہے, اسلام پہ ہے لیکن نمازی نہیں, تو وہ کہے گی اچھا پھر میں بھی پڑھ لیتی ہوں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز کیا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اصل یہ نماز کی روح ہے, ذکر کے بغیر نماز بالکل بے روح ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی میں اس طرح سے کہہ لیجئے کہ خوبصورتی لے آتی ہے. آپ کسی بھی غم کے وقت کو یاد کریں, اداس تھے, کوئی یاد آ رہا تھا آپ کو, کسی نے ڈانٹ دیا, کوئی بری خبر سن لی, کوئی دھڑکا لگ گیا, کوئی فکر لگ گئی, کچھ بھی سوچتے جائیے, آپ دیکھیں گے کہ جوں ہی آپ اس میں اللہ کا ذکر کریں گے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ان ایکسپیکٹڈلی, یا جس کو کہنا چاہیے کہ دل میں ہوتا ہے نا, وہی زبان پہ آ جاتا ہے. ایک دم آپ کو گہرے سکون کا احساس ہوگا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے والا ذکر اللہ اکبر. اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس کو, اس کی اہمیت نہیں جانتے. تو بہت بڑے ہتھیار ہیں ایک مومن کی زندگی کے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح سے اپنے آپ کو ہم لیں کہ جس کے بعد ہم کبھی زندگی میں کسی دوسری طرف دیکھنے کا سوچے بھی نہ. اس کے بعد اہل کتاب سے تعلق قائم کرنے کے کچھ طریقے. ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. آپ دیکھیے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یعنی جو بھی لوگ کتاب والے, اب کل کے دور میں تو یہود اور نصارہ تھے, آج اس میں آپ ہر مسلک کے لوگوں کو لے سکتے ہیں. ہے تو مسلمان بھی آج کے دور میں اہل کتاب ہی نا. کیا ہم آپ آج کے دور میں کتاب کا حق ادا کرتے ہیں؟ دوسرے مسلک والے سے بات کرنے کا موقع مل جائے, اور ہم اس وقت کس طرح کی زبان سے بات کرتے ہیں, تو یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ دینداروں کو دوسرے دینداروں سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے, کیسے کرو عمدہ طریقے سے. ہاں, بحث کی نوبت کہاں آئے گی سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں, یعنی جو خود ہی برے طریقے سے پیش آتے ہیں, جو خود ہی برے طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلیں, وہ الگ بات ہیں. ان سے تو پھر حقائق کی بنیاد پہ بات ہوگی, اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی, اور اس پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے, اور ہم اسی کے مسلم اور فرما بردار ہیں. یہ ہے اصل میں کامن گراؤنڈ پہ بات. جب آپ اور میں کسی دوسرے سے بات کریں, میں سب دیکھیے کہ آج مسلمانوں کے مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں نا, سیکٹس بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ایک رنگ میں دین کی طرف آتے ہیں, کوئی دوسرے رنگ میں آتے ہیں. آپ کا میرا مزاج یہی ہونا چاہیے کہ دیکھو, اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, رسول کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, ہم تو اللہ کی بات مانیں گے. یہ جو بات ہے نا, ہم اسی کے مسلمان فرما بردار ہیں, اس کو کہہ کے ہم دلائل کو مانیں گے. جس کی دلیل سچی ہے قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں, جس کی دلیل قرآن و سنت کے مطابق ہے, ہم اس کو لے لیں گے. اے نبی, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, پہلی کتاب تو دنیا میں نہیں آئی, اور ان لوگوں میں سے بہت سو سے اس پر, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں, اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ دل سے کئی لوگ حق کے قبول کرنے لے ہوتے ہیں, لیکن اپنے گروہ, اپنے فرقے, بعض دفعہ اپنی جماعت کے نام پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جن کو حق نظر آ جائے تو وہ قبول کر لیں. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, اے نبی, آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے. کیا شک ہوتا ان کو بھلا کہ بھائی اچھا ان کا کوئی استاد ہے جو ان کو سکھاتا ہے, یہ اس سے سیکھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اللہ کے نبی 40 سال تک اس سوسائٹی میں کچھ بھی پڑھ لکھ نہیں رہتے. کیا پتہ چلا کہ آپ کو امی رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ آپ کا علم پیور ہے, فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو علم دیا گیا. آپ دیکھیں نا, خود بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ شروع سے پڑھا لکھا ہے تو وہ کوئی بڑی اچھی بات کرے تو لوگوں کو عجیب نہیں لگے گا, وہ کہیں گے ہاں یہ تو شروع سے ایسے ہیں, یہ تو بچپن میں بھی فرسٹ آتے تھے, ان کے تو ٹیچرز بھی بڑے اچھے ہیں. تو اللہ کے نبی ایک بالکل نیو پرسن, ایک ان ٹچڈ پرسنالٹی, اور ایک دم آ کر لوگوں کو جب وہ دین کی بات بتائیں گے تو یقیناً یہ پھر الہامی علم ہوگا. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی ان کو اور کون سا معجزہ چاہیے, ان کو اور کون سی کتاب چاہیے, کون سی نشانی, کون سا میریکل چاہیے؟ قرآن سے بڑا کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا جو ان کے ہاتھوں میں. کیا آپ کو یہ معجزہ لگتا ہے؟ آپ اس کو جس اینگل میں پڑھیں گے آپ کو یہ قرآن ویسے ہی دکھے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب حقیقت میں ایک سمندر ہے. میں نے اس کو رمضان میں بھی پڑھا کر دیکھا, میں نے اس کو بغیر رمضان میں بھی پڑھایا الحمدللہ, تفصیل سے بھی پڑھا, اس کو مختصراً بھی پڑھا. حیران ہوتا ہے انسان اس کے معجزات کو دیکھ کر, اور ہر دفعہ پڑھنے پڑھانے کے بعد لگتا ہے پورا سمجھ آ گیا. اگلی دفعہ کھولیں تو اور ہی ایک بات, اچھا جی یہ آئے تو اس طرح نظر سے نہیں گزری. اچھا صورت میں نے کم از کم, اللہ غلط بیانی سے مجھے بچائے, میں نے 30-40 دفعہ سے زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہوئی ہے ڈفرینٹ اینگل سے, ڈفرینٹ جگہ, لیکن آج بھی مجھے ایک, جیسے وہ کہتے ہیں نا, کریونگ ہوتی ہے. تو میں اس طرح سے نا اپنے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ اچھا اب سورۃ فاتحہ کا کون سا اینگل آئے گا, اب کیسے ہوگا. تو کبھی مجھے اس میں شکر کا نقطہ سمجھ آتا ہے, کبھی مجھے اس میں ہدایت کا پہلو سمجھ آتا ہے. پھر وقت اور حالات کے مطابق میں نے دیکھا کہ یہ کتاب ہمارے ساتھ بڑی ہو رہی ہوتی. آپ خود بھی تو بڑے ہو رہے ہیں نا, آپ کا لوگوں سے انٹریکشن بڑھ رہا ہے, آپ ڈفرینٹ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ قرآن وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. جی بالکل, آپ اپنے دل میں اس کو محسوس کرتے ہیں نا کہ اچھا یہ قرآن کیسی چیز ہے, تو واقعی میرے ذہن میں ایک کنواں آتا ہے جس کے اندر سے آپ پانی نکالتے جائیں آپ اور پانی لے سکتے ہیں. ایک دفعہ پی لیا اب اور پانی, پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ لیں گے, اور اس طرح نیچے سے میٹھا پانی آئے گا کہ آپ خود سرشار ہوں گے. اور یہ چیز آپ کی بھی ہوگی, آپ ہر دفعہ مختلف طریقے سے جب پڑھتے سنتے ہیں تو آپ کو بھی اس میں ڈفرینٹ اینگل نظر آنے لگتے ہیں. تو یہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نشانی یا معجزہ کہا, کہ جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر بندے کو پیار آنے لگتا ہے. فرمایا در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں. یہ اصل بات, دعا کریں ہم اس میں ہوں. علم سب کو مل جاتا ہے, انفارمیشن سب کو مل جاتی ہیں, خبریں سب کو مل جاتی ہیں. ہدایت اور رحمت نصیحت کس کو ملے گی؟ جو ایمان لائے گا. اس وقت بھی آپ میں سے اسی کو قرآن سے کچھ مل رہا ہے کہ جو حقیقت میں ایمان والے دل کے ساتھ سن رہا ہے, اور ورنہ کچھ کو تو صرف اس کی آواز پڑ رہی ہوگی کانوں میں, کچھ تو اس آواز کو بھی اتنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ بس یہ ایک خانہ پوری والی کیفیت ہونے لگتی ہیں. تو فرمایا کہ نبی کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. 3 سیکنڈ ذرا اس پہ غور کریں, اس قرآن پر غور و فکر کرنا ان اندر کے راز کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ تدبر کرنے والا بنا دے. وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ, یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. یہاں سے دیکھیے اللہ کا تحمل, اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو کس طرح سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا تحمل ہے جو تمہیں بچا رہا ہے. اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا, اچانک اس سال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. کب لے چکی ہے؟ ابھی تو یہ آنا ہے وقت. کیا پتہ چلا کہ مستقبل کی بات ماضی میں کہی جا رہی ہے, گویا کہ ہو گیا یہ کام, یعنی یہ فیصلہ ہو چکا. اٹس ڈیسائیڈڈ, اٹس ڈن. ڈن کیا؟ کہ کیا جہنم میں کافر جو ہیں وہ ڈالے جائیں گے, اور ان کو اس دن پتہ چلے گا, اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. ذرا اس کو سوچتے ہوئے اس آیت کو دنیا کی کوئی بہت انجوائمنٹ والی پارٹی یاد کریں, فن. کوئی ریسنٹلی آپ نے اٹینڈ کی ہو ایسی چیز, یا آپ کو گزرنے کا اتفاق ہوا ہو کہ جہاں لوگ مست ہیں اور مدہوش ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بس زندگی ہے ہی یہی, اور اس کے بعد اس آیت کو سوچے کہ وہاں سے گزرے تو اس کے بعد کیا لگا कि अंधेरे और ऊपर भी आग नीचे भी आग। मुझे इसको पढ़ते हुए ना वो सैंडविच मेकर याद आता है, आपने देखा होगा ग्रिल मशीन या सैंडविच मेकर, एक होता है कि आप बस बीच में आग में एक चीज़ रखते हैं वो पक जाती है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं उसको जोड़ने के लिए तो आप देखते हैं नीचे से भी वैसे ही पकती है जितनी ऊपर पकती है। ओवन में भी तो चीज़ चारों तरफ से पक जाती है ना। आमिला तो ना से बात, अल्लाह जाने बंदे जाने उनके साथ कल क्या होना, उनके दिल की क्या हालत है, उन तक शायद हिदायत का पैगाम पहुँचा ही नहीं है। बल्कि मैं सोचती हूँ कि आज के दौर में हम मुसलमानों की बेअमली जो है ना, यानी दूसरों को दावत ना देना, ये बहुत सारे कुफार के लिए हुज्जत बन जाएगी क़यामत के दिन, यानी वो बच जाएंगे। क्योंकि काफिर कहते हैं उस शख्स को जिस तक पैगाम पहुँचे और वह झुटला दे। अब आज के दौर में इस्लाम का नाम तो सबको पता है, लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकल शक्ल में इस्लाम नहीं दिखता। तो हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश रखे इंसान के मैंने दूसरों को फ़ायदा देना है। और आप देखिए कि अभी भी हमारे इर्द गिर्द जितने मुसलमान नॉन मुस्लिम्स हैं, हमने उन तक बात नहीं की हुई। हम सिर्फ सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन नहीं करते। बल्कि मुझे लोग कहते हैं ना इनको बुलाएं, इनके साथ रखें। मैं कहती हूँ कि इनको हमें अपनी आम गैदरिंग्स में बुलाना चाहिए, ताकि इनके दिल में लगे कि हम भी खाते पीते हंसते बोलते इंसान हैं। बस दफ़ा इनको ये फील होता है कि शायद हम मुसलमान जो है ये रोते ही रहते हैं, या हम तो दुखी लोग हैं। तो कभी भी आपको मौका मिले ना अपने घर में कोई दावत छोटी किसी एक को बुला लें, वो बैठ जाए। मैंने ऐसी बीसियों महफिलें अटेंड की हैं माशाल्लाह कि उसमें कोई एक आधा नॉन मुस्लिम ज़रूर होता है, और वो कहते हैं कि जो आप लोगों का इमेज बाहर दिखता है वो नहीं है आपका। हमें तो ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत ओप्रेस्ड हैं, और वो हमारे तो खाने और कपड़े देख देख के वो लोग खुश होने लग जाते हैं। उन लोगों के पास ये सब कुछ तो नहीं होता ना। तो ये सब चीज़ें भी इस्लाम की खामोश दावत होती हैं। बहरहाल अगली आयतों में फरमाया या इबादी अल्लज़ीना आमनु इन्नार दीवासियतुन फैया फाबुदून। ए मेरे बंदो, देखिए कितना प्यार है अल्लाह को आपसे। कौन से जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन वसी है, बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ। हर मुतनफ़िस को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ ही पलटा कर लाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, इनको हम जन्नत की बुलंदों वाला इमारतों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ वो हमेशा रहेंगे। क्या ही उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए। अब देखिए इसमें ज़मीन की वसत की बात है, इसमें लफ्ज़ हिजरत उस तरह से नहीं आया, लेकिन यहाँ एक बात बता दी कि अगर मुसलमान को किसी जगह पे अपने दीन पे अमल करना मुश्किल हो, यानी उस पर ऐसी पाबंदियाँ हैं कि लीगली उसको रोक लिया जा रहा है, तो फिर उसको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। हिजरत के रस्ते में कुर्बानियाँ हैं तो कहा एक हिजरत तो होगी मौत की सूरत में, जो वो तो सब नहीं करनी है, लेकिन अल्लाह ताला उसका बदला देगा। दूसरी किस्म की जो पाबंदियाँ होती हैं ना, एक होती लीगल पाबंदी, यानी आप पे बैन कर दिया, लीगली बैन, हिजाब पे बैन कर दिया, दाढ़ी पे बैन कर दिया, लीगल है, जिस पे आप कह सकते हैं कि कानून के आगे आप बोल नहीं सकते। लेकिन आज के दौर में आप पूरी दुनिया में, इवन अगर आप ऐसी पिटीशंस भी देखते हैं जो लोग कहते हैं साइन करें कि बैन करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। देखिए कभी भी इस तरह से कोई खुल के कर नहीं सकता, वरना वो अपने ही बनाए हुए असूलों की जद में आने लगते हैं। तो इस वक्त जो मुसलमानों पे पाबंदी है ना, ये लीगल नहीं है। ये कौन सी हैं? ये इंसान की अखलाकी कमज़ोरी है। हम समझते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं, अभी रास्ते में किसी से बात हो रही थी, फलां पाकिस्तान गए साल, अब वापस आ गए, तो क्यों कहती शौक पूरा हो गया, इधर गए उधर। आप सऊदी अरब क्यों ना चले जाएँ हिजरत करके? अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है, अगर आज अंदर से आपको अपने इस्लाम पे अमल करने का शौक़ नहीं है, तो वहाँ भी लोग बिगड़े हुए। मुझे अभी चंद दिन पहले एक मसले में किसी ने सऊदी अरब के पूछे रहते, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था सऊदी अरब में रह के भी ऐसे लोग हो सकते हैं। हैं भाई, अब क्या करें? तो याद रखिए, वो कहते हैं ना, गल नहीं मुकदी मक्का मदीना गया जब तक अंदरों ना मुकाओ। तो आप जहाँ भी खड़े हैं ना, आप देखें कि यहाँ इस वक्त मेरे इस वक्त का क्या तकाज़ा है। जब आप अपने इस्लाम पे फ़ख्र करते हैं, अल्लाह ताला आपका सर ज़रूर बुलंद करेगा इंशाल्लाह। आगे इन लोगों की सिफत के अमदाजर कौन से? नेम अजरुल आमिलीन अल्लज़ीना, यानी क्या ही अमदाजर है अमल करने वालों के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये सब्र कौन से? लिख लें, ये दीन पर अमल का सब्र है। جب ماحول مخالف ہو، جب ارد گرد لوگ بات نہ مان رہے ہو، جب اسلام کے اوپر باتیں لگتی ہوں، تو اس وقت پھر انسان اللہ کے حکموں پہ چلتا رہے، اور جس کو آپ کہنا چاہیے اگینسٹ دا ٹائڈس چلتا رہے، یہی صبر ہے. اور پھر رہ گئی بات دوسرے معاملے، تو اللہ پہ توکل کرے. اللہ رزق بھی دیتا ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے، اللہ مال بھی دے گا، بچوں کے رشتے بھی اللہ کرا دے گا. واقعی یہ من دابت لا تحمل رزقہا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کتنی تسلیاں اس میں کہ رزق تمہارا معاملہ نہ بن جائے کسی موقع پہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یعنی ڈرنا ہے تو اس اللہ سے ڈرو جس نے یہ سب کچھ بنا دیا. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کیا جاننے والا ہے؟ کہ کس کو زیادہ دوں گا تو وہ شکر گزار رہے گا، اور کس کو کم دوں گا تو وہ صبر کر کے زندگی گزار دے گا. آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر اللہ ان کا رزق بڑھا دینا تو وہ دنیا میں سرکشی کرنے لگے. یہ بھی آیت قرآن میں گزر چکی ہے پیچھے. تو یاد رکھیے کہ زیادہ دے اللہ یا کم دے، بس یہ کہا کریں کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دے دے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ. مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. کیا؟ کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر یہ چھوٹے چھوٹے کمنٹس آپ لکھ لیا کریں نا، تو آپ کا فہم اتنا کھل جائے گا. کیونکہ یہ خلاصہ قرآن کی یہی خوبی ہے کہ آپ کو قرآن کی روح ملتی ہے، اندر سے جو ایکسٹریکٹ ہے وہ نظر آتا ہے. تو کیا نہیں سمجھتے لوگ کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. رہ گئی یہ دنیا، تو وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی، آپ سوچیے ذرا، دل کا بہلاوا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، اگلے دن اسی پہ اداس ہو رہے ہوتے ہیں. فرمایا اصل زندگی تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے. دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کو اس وقت لوگ روتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی کسی سے فائدہ نہیں اٹھاتا. کوئی کسی زندگی کی، کسی کی نعمت جو زندگی کی اس وقت دن ہے، اس سے خیر لینی ہے. اس وقت بھی اگر گھروں میں بیٹھ کے سو رہے ہوتے یا کھا رہے ہوتے یا بچوں سے ناراض ہو رہے ہوتے یا کچھ اور کام اپنی زندگی کا لگایا ہوتا، تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ میری آپ کی زندگی کو ایک مقصد دے دے. بیکار زندگی، بے مقصد زندگی انسان کی زندگی جانوروں کی زندگی کے برابر کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچا کے رکھے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں. ذرا سوچئے، یہاں آپ بھی کوئی ایسا موقع جب اللہ نے کوئی نعمت دی اور اسی نعمت کو ہم نے ناشکری کا ذریعہ بنا دیا، تو دعا کیا کریں کہ اللہ وہ نعمتیں دے جو تیرا شکر گزار بنا، وہ اولاد دے جو تیرے راستوں میں اور بھاگنے والی بنا دے، وہ مال دے کہ جو تیرے راستوں میں نچھاور کر دیا جائے، اور حیات زندگی کے مزے لوٹیں. اچھا ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور حق کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا کافروں کا، کیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور بات یہ کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یہ آیت بڑی خوبصورت ہے. آپ دیکھیے، جتنی آپ محنت کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نکھارتا جائے گا، آپ کے اندر اتنی خیر بڑھتی جائے گی، آپ اپنے آپ کو بہترین سے بہتر سے بہترین اور اس سے بھی آگے بڑھتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جنت کو انجوائے کریں گے جو کہ قیامت کے بعد دوسرے لوگوں کو ملنے والی ہے. آج کام کرنا ہے. دیکھیے سورت کا شروع کیا تھا، سورت کے شروع میں کیا بات تھی؟ نہیں، وہ تو اس پارے کا سو شروع تھا نا، آپ پیچھے چلے گئے. وہ پچھلا پارا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے اس بات کا گمان کر لیا کہ وہ کلمہ پڑھنے پہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ مسلمان ہیں، اور کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے، یعنی لوگ کلمہ پڑھ کے آپ کو اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. اور سورت کے آخر میں پھر یہی بات کر دی کہ محنت مجاہد، اور ادھر بھی سورت کے شروع میں ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، تو مجھے تو زندگی کا ایک ہی مقصد سمجھ آئے، محنت محنت، ہلچل۔ اسٹیگننٹ واٹر جو ہوتا ہے نا، جو کھڑا پانی، اس میں بو آنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی چیز بھی تھوڑے دن گھر میں ایسی پڑی رہے جو استعمال نہ کرے تو پھپھوندی آ جائے گی، خراب ہوگی۔ تو وہ لوگ اپنی زندگی کو بالکل ضائع کر رہے ہیں جو اسٹیگننٹ ہے، جو چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر ایک گھنٹہ تک صرف اخبار دیکھ رہے ہیں، نیٹ پہ خبریں پڑھتے رہتے ہیں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، اب میسج چیک کروں، اب ذرا اس چینل پہ کیا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے۔ ایسی زندگی جو انسان کے لیے بے بسی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ یہی اس پوری سورت کا موضوع تھا۔ اس کے بعد سورت روم آ رہی ہے۔ سورت روم کا نام ہی آپ کو دکھ رہا ہے کہ انجویل نام ہے، اس دور کی ایک بڑی طاقت جس کو اس وقت بڑا عروج حاصل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر کیسے دی، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی یتن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ واقعی آپ نے بہت دفعہ تفاسیر میں اس کا سنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک ناممکن بات کی خبر دی گئی، پریڈکشن کی گئی کہ یہ ہو کے رہے گا، اور اس وقت کے حالات کے مطابق لگتا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا۔ آج میرے آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ پہلی بات تو اس میں سبق یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آج کے دور میں مسلمان مغلوب ہے، ایک وقت آئے گا اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اسلام پنپے گا اور مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ ضرور بدلیں گے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ظلم کی ایک آخر حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ اس کے اندر سے نکل ہی جاتے ہیں۔ اصل چیز جس کو زوال نہیں ہے نا، وہ اللہ کی ذات اور اللہ کا نام ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دن میں دو خوشیاں بھی مل سکتی ہیں، ادھر مسلمانوں کو بدر کی خوشخبری ملی اور ادھر جو تھے رومی مغلوب ہو گئے، اور یعنی رومی فتح پا چکے اور اہل فارس جو تھے وہ شکست پا چکے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ سننے پڑھنے کے باوجود ایک انسان اللہ کی مرضی کا پورا نہیں ہو پاتا، بن نہیں پاتا؟ اس کی وجہ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ یعنی چلے اگر دنیا کے بھی کچھ کرنے والے ہوتے تو اس کا ہی کوئی ڈیپ ڈاؤن نالج لے لیتے، دنیا کا بھی ظاہر۔ آپ دیکھیے بعض بچے نا صرف وہ سوال یاد کرتے ہیں جو امتحان میں آنے کی امید ہوتی ہے، صرف وہی کام کرتے ہیں جس کی امید ہے کہ اس کے بعد گریڈز ملنے ہیں، نمبرز ملنے ہیں۔ یعنی دنیا کو بھی لینے والے، آپ کہہ لیجئے کہ بہت سارے لوگ دنیا کا بھی صرف چھلکا ہی لے رہے ہیں۔ اگر آپ کامیاب لوگوں کو دیکھیں نا تو انہوں نے دنیا میں بھی بہت خیر کے کام کیے، لیکن آج تو ہر طرف چھلکا ہے، اوپر خوشی، فن، تھرال، یہ وہ، یہ پڑھ لو، یہ ڈگری مل جائے گی، ادھر چلے جاؤ، یہ جاب ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے۔ کبھی میں نے لوگوں کو کنٹینٹ ہوتے نہیں دیکھا، مطمئن ہوتے نہیں دیکھا کہ چلو پڑھنا تھا جو پڑھ لیا الحمدللہ، یا جو کمانا تھا کما دیا، جاب بڑی اچھی لگ گئی۔ اگر کچھ مل بھی جاتا ہے تو دھڑکا، اب یہ چھن نہ جائے، اب یہ چلا نہ جائے، اب آ نہ جائے۔ بچوں کی شادیاں ہو گئیں، غم یہ ہے کہ اب یہ گھروں میں خوش رہیں، بچہ نہیں، بچہ ہو گیا اب یہ بیمار نہ ہو جائے، پوری زندگی گھبراہٹوں میں گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جن کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا، یعنی یہ دنیا بنی ہی مٹنے کے لیے تھی، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کس طرح؟ کچھ تو زبان سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نو گاڈ، نو ہیئر آفٹر، نو جنت، نو جہنم، اور کچھ ہم جیسے سب کچھ جانتے بوجھتے عمل سے پیچھے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دیکھیں گے جو ہوگا، جب ہوگا دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، بڑی بات نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا، مراد کہہ کے خوب ترقیاں کی تھی، اسکائی اسکریپرز بنائے، بڑی بڑی بلڈنگز تھی، انوینشنز تھی، وہ مروحا، اور انہوں نے اس کو اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے دور میں زیادہ ترقی تھی. آپ کبھی بھی کوئی روئنس دیکھیں یا سارے قدیمہ دیکھیں تو بعض چیزوں کو دیکھ کر حیرت گم ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کو اتفاق ہوا آپ نے تاج محل دیکھا ہوگا، آپ کو تھا کہ یہ پورے ایک پہاڑ کے اندر کاو کیا ہوا ہے، یعنی اس میں جوڑ نہیں ہے. جیسے آپ اسی کمرے کو دیکھیں، ایک جوڑ ہے، یہ دیواریں جوڑ ہیں، چھتیں، کتنی چیزیں جوڑی تو یہ کمرہ بنا نا. آج ہم ایسے بنا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ کہ ایک بڑے پتھر کو، بڑا سا پہاڑ ہے اور اس کے اندر ہی چیزیں، تو ایسے کھود کریت کریت کے تو کمرے اور محرابے اور وہ اس میں جوڑ نہیں ہے. اب یہ ایک عجوبہ تھا نا، آج کے دور میں اتنی مشینیں، یہ کچھ ہے جو گھر بنتے ہیں. اور ذرا پچھلے گھروں کو دیکھیں، آج بھی آپ کی نانیوں دادیوں کے گھر اس سے مضبوط ہیں جو اس سے بعد میں بنے ہوئے گھر ہیں. تو یہ چیزیں پہلے دور میں قدرتی طور پہ بہت ترقی تھی. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. یعنی اللہ نے ہر دور میں ہدایت کے لیے لوگوں کو نبی ضرور دیے، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ ان آیتوں کا انکار کر کے خود ہی ظالم بن گئے. یہاں ظلم سے مراد ہے رسول کا انکار، اس کی تعلیمات کا انکار. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، آخر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کسی قوم کی ترقی سے نہیں ناراض ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے جھٹلانے سے ناراض ہوتا ہے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دہرائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب وہ سات برپا ہوگی، اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے. یہ حق دک بندہ کب رہتا ہے؟ اچانک، ان ایکسپیکٹڈ، کسی کا آپ کو انتظار بھی نہیں تھا اور ایک دم آپ کے سامنے آ گیا. یعنی بہت اچھی خبر بھی اور بہت بری خبر بھی انسان ایک دم برداشت نہیں کرتا، چونکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا ان کو. مثلا آپ دیکھیں نا، ایک پیپر طالب علم ہے، وہ امید ہی نہیں رکھ رہا کہ کل ٹیسٹ ہے، تو جب سکول جائے گا تو ٹیسٹ کا سن کر حق دک رہ جائے گا نا. مسلمان ذہنی طور پہ تیار تو ہوتا ہے قیامت کے لیے، بے عمل ہی صحیح، مانتا تو ہے نا کہ کل کسی نے پوچھنا ہے. تو مجرموں کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل دنیا میں بھی جھٹلائے بیٹھے تھے، وہاں بھی جھٹلانے کی کوشش کریں گے. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی بھی نہ ہوگا. اور اصل بات کیا ہے کہ وہ اپنے شریکوں کے خود ہی منکر ہو جائیں گے، کیونکہ پتہ لگ جائے گا کہ اگر آج ان کی بندگی کی ہم نے بات کی تو ہم تو پکڑے جائیں گے، تو جھوٹ بولیں گے. یعنی سٹ پٹائے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، کبھی کہتے ہیں نہیں ان سے پوچھو، ہماری مدد کریں، کچھ کریں. تو اصل بات یہ کہ وہ دن مجرموں پہ بڑا مشکل دن ہوگا. جس روز وہ سات برپا ہوگی، اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایک باغ میں شاداں فرحاں رکھے جائیں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور ہماری آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. دیکھیے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب آسان ہے. آج دنیا میں آپ اور میں جو بھی کر رہے ہیں اس کو وہ بھی پتہ ہے، کل جو ہمارے ساتھ ہونا ہے اس کو وہ بھی پتہ ہے. اس کے بعد جو آیتیں ہیں نا، آیتیں یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، یہ پڑھنی چاہیے. فسبحان اللہ ہی نہ تم سو نہ وہی نہ تسبحون، بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے اور جب صبح کرتے ہو. آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آ جاتا ہے. یعنی مراد پانچ نمازیں. ادھر اشارتاً آپ دیکھیں ذکر کیا جا رہا ہے، یخرج الحی من المیت، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. دیکھیے ابھی ہمارے سامنے کتنے مرحلے ہیں نا، ابھی تم نے مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد حشر ہے، پھر قیامت کے دن وہاں جا کے کھڑا ہونا، کیا کچھ مرحلے، پھر کہیں جا کے سکون ملے گا. صحابہ اکرام اسی لیے بے چین رہتے تھے، وہ کہتے تھے ابھی تو اتنے مرحلے. اللہ ترکبن طبق نن طبق، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان سارے مرحلوں کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے. اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یک یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جاتے ہو. یہ چاروں طرف مٹی پھر رہی ہے جس کو اللہ نے حسن دیا، آپ اور میں بھی تو مٹی ہیں. ممن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. اچھا ماں کیا کہتی ہے؟ تیرے لیے پری لے کے آؤں. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم جنس. آپ ذرا سوچیے اگر مرد کی شادی شیرنی سے ہو جائے کیا بنے گا، اور عورت کے مقابلے میں گھوڑا، خوف آئے گا نا. کم از کم اور کوئی خوش ہونے کی وجہ نہ بھی سمجھے اپنے شوہر سے تو یہ تو سمجھے کہ انسان تو ہے، जिन होता आपका हस्बैंड तो क्या होता हैं, खौफजदा हो जाते ना। तो दूसरी बात क्या है, बीवियां बनाई ताकि तुम इनके पास सुकून हासिल करो। औरत के पास सुकून है। आज वेस्ट ने औरत से सुकून जब नहीं लिया, यानी औरत की बजाय बीवी कह दें कि जब वेस्ट ने बीवी से सुकून नहीं लिया तो बाहर भागे। आप देख लीजिए आज गर्लफ्रेंड्स के वो सुकून लिया जा रहा है जो बीवी से मिल सकता है, और आप ख़ुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जो शौहर बीवी का आपस का रिश्ता हो सकता है वो कभी बगैर शादी का नहीं हो सकता। हर वक्त धड़का छोड़ ना जाए, पकड़े ना जाए, पता ना चल जाए, नाराज़ ना हो जाए। लाइबिलिटीज़ होती है ना, बहुत थोड़े लोग हैं जो वेस्ट में शादियां करते हैं। क्यों? कि बगैर शादी के सब कुछ मिल रहा है तो लाइबिलिटीज़ पे क्यों रहे, हम क्यों अपनी जान पे बोझ डालें। और मज़े की बात है, टेस्ट चेंज करेंगे, कुछ अरसे बाद छोड़ा दूसरे को ले लिया, शादी के बाद तो बन जाएंगे, और अगर तलाक हुई तो हमारी तो आधी जायदाद ही ये ले जाएगा। इन सोचों ने आज लोगों को शादी से दूर कर दिया। यकीनन इसमें बहुत सी निशानी इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो आज से फिर आपने भी गौर करना है अपने इस रिश्ते के बारे में, शौहर बीवी के मामले पे गौर करने की ज़रूरत है। मैं अक्सर सोचती हूँ इस बारे में कि कितना कॉन्फिडेंस होता है। देखिए इंसान गाफिल होकर सो जाए, कभी ख्याल भी आया कि आपके शौहर आपका गला घोंट देंगे, रात को पकड़ के शायद आपको ये उंगली ना मरोड़ दें, नहीं करेंगे ना। यदि हमें कितना कॉन्फिडेंस होता है, बीवी कितनी दफ़ा खाना खिलाती है दिन में, शौहर को अगर ख्याल आ जाए शायद जहर डाल दे, शायद ये कोई इसमें ऐसी चीज़ डाल दे, जादू कर दे, टोना कर दे, कोई तवीज़ गंडा कर दे। कैसे सुकून से बंदा एक दूसरे के साथ रहता है, और सारी दुनिया के दुख सुख गम सोच वो शौहर बीवी आपस में एक दूसरे को सुना दिखा रहे होते हैं। ये निशानी कौन कर सकता है? देखिए गैर लोग हैं, भाई बहन जो है ना वो खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन ये तो दो अजनबी, बाज़वा ज़ुबान नहीं मिलती, बाज़वा कल्चर फ़र्क होता है। तो ये अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डालता है। और मवद्दत और रहमत को भी देख लें, शुरू में मवद्दत है अगर, मोहब्बत है, रोमांस है, इंटीमेसी है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर रहमत लानी पड़ेगी। फिर औरत में वो कशिश नहीं रहेगी, वो मोटी भी हो जाएगी, बीमार भी होगी, बच्चे पैदा करेगी, अब हर वक्त वो एक पतली दुबली लड़की नहीं रहेगी। तो आप उसको छोड़ नहीं दो, अब उस पर रहम करो। और वो जो बुढ़ापे का रहम देखा करे, अम्मा जी अब्बा जी को दवाइयाँ दे रहे हैं और अब्बा जी अम्मा जी को दवाई दे रहे हैं, दवाई खा लो और कर लो। जितना इंसान बूढ़ा होता जाता है उतना यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, एक दूसरे का मिजाज समझने लगता है। अम्मा को बताता है अब्बा जी बोलेंगे अभी थोड़ी देर, फिर बाद में ठंडे हो जाएंगे, फिर चुप कर ही जाएंगे, तो फिर वो अम्मा जी बर्दाश्त कर जाती हैं। नई लड़की के साथ शौहर अगर ज़रा सा ऊंचा बोले, वो कहती पता नहीं मुझे कैसा इंसान मिल गया। तो ये रिश्ता इतना आसानी के साथ जिस्म के साथ चलता है जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है, कि आपको उतना ही मज़ा आता है उसको पहन कर जितना आप उसको पहन चुके होते हैं। फिर फरमाया, और इसकी निशानियों में आसमान और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ भी है। और यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं दानिशमंद लोगों के लिए। देख लीजिए अल्लाह ने शक्ल व सूरत रंग शंग सबको फ़र्क करके निशानी कह दिया। और इसकी निशानियों में तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारे इसके फजल को तलाश करना। यकीनन इसमें बहुत सी निशानी इन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला का पूरा क्रिएशन प्लान इन आयतों में आ रहा है ना। और मैं अक्सर सोचती हूँ अल्लाह ताला को ख्याल कैसे आया था कि औरत को बनाऊँगा, अच्छा वो घर के काम करेगी, वो रोटी पकाएगी, अच्छा मर्द कमाएगा। आज आप देखिए कि मर्द बड़े फ़ख्र से कहता है मैं कमा रहा हूँ, मेरा जॉब है, बिजनेस है। औरत उतना खुल के नहीं कहती, औरत कहेगी तो उसके लिए लोग सोचेंगे ना करें। किसी मर्द को कोई भी नहीं कहेगा आप जॉब ना करें, आप कमाएं नहीं। ये किसने दिल में डाला? ये अल्लाह ने बना दिया, एक सिस्टम ऐसा खूबसूरत बना दिया कि कोई दूसरा इंसान उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर होता हर बंदा अपना कमाए अपना खाए, कोई लाइबिलिटी नहीं, शादी ना होती, हर बंदा दुनिया में आने के बाद खुद ही भटकता, पत्ते खाता, दरख्तों के साथ देखता, खाता, जानवरों से रहता, वो क्या ज़िंदगी होती। तो वाकई अल्लाह ने दुनिया का भी प्लान इतना प्यारा बनाया तो आखिरत का तो फिर बड़ा ही खूबसूरत होगा। और उसकी निशानियों में से है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी, और आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ इन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। अल्लाह में अक्ल से काम लेने वाला बना दे। और इसकी निशानियों में आसमान और ज़मीन इसके हुक्म से कायम है। फिर जूँ ही कि इसने तुम्हें ज़मीन से पुकारा, बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे। ये कौन सी पुकार की तरफ इशारा है? सूर फूका जाएगा जो वलहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्लु लहु क़ानितून। आसमान और ज़मीन में जो भी हैं इसी के बंदे हैं, सब के सब इसी के ताबे फरमान हैं। वही जो तख्लीक पर की इब्तदा करता है वही इसको दोहराएगा। ये इसके लिए आसान तर है। आसमान और ज़मीन में इसकी सिफत सबसे बरतर है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।